الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. إن في السماوات والأرض، بشك آسمانوں میں اور زمین میں، لآیاتن، بہت ساری نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ایمان رکھنے والوں کے لیے. وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، تمہاری خلقت میں، تم کو پیدا کرنے میں. وما یبث من دابۃ، اور ان جانوروں میں جو اللہ تعالی شانہ نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، آیاتن، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اس رزق یعنی بارش میں جو اللہ تعالی شانہ نے آسمان سے نازل کی. فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے بدلنے میں. آیاتن، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالی شانہ کے وجود اور اللہ تعالی شانہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، جنہیں ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کے سامنے ٹھیک ٹھیک تلاوت کر رہے ہیں. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون, بس اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے بعد اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نشانیوں کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ سورۃ الجاثیہ جو ہے یہ راجح قول کے مطابق پوری کی پوری مکی سورت ہے. اور یہ سورتوں کی ایک قسم ہے جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہیں, اور یہ کل 7 سورتیں ہیں اور یکے بعد دیگر قرآن مجید میں ایک دوسرے کے پیچھے آ رہی ہیں. انہیں آل حامیم بھی کہتے ہیں, انہیں حوامیم بھی کہتے ہیں, اور یہ سب مکی ہیں. اور جس ترتیب سے قرآن مجید میں یہ ساری سورتیں آئی ہیں اسی ترتیب سے مکہ مکرمہ میں ان کا نزول بھی ہوا ہے. اور مکی زندگی میں زیادہ جو محنت ہو رہی تھی وہ لوگوں کو ایمان کی طرف لانے کی, کہ ایمان قبول کرو, اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور پھر مدنی زندگی میں 2 ہجری کے بعد جب ایک اچھی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے, مؤمن ہو گئے, تو پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے احکام کا نزول شروع فرمایا. تو مکی زندگی میں بھی کچھ احکام نازل کیے گئے مگر کم. مکی زندگی میں کفر و شرک کی آلودگیوں سے نکال کر اسلام کی شاہراہ پر لانے کی محنت کی گئی. ایمان قبول کرو, کفر کو چھوڑو, شرک کو چھوڑو, دہریت کو چھوڑو, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے دین کو قبول کرو. اور چونکہ پوری محنت اس پر ہو رہی تھی اس لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مکی زندگی میں جن آیات اور جن سورتوں کو نازل فرما رہے تھے ان سورتوں میں جو زیادہ زور دیا جا رہا تھا وہ توحید پر اور رسالت پر اور معاد پر. توحید کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے, جو لوگ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ان کو سمجھایا جا رہا تھا کہ اللہ ہے, بغیر سانے کے, بغیر بنانے والے کے یہ آسمان اور زمین وجود میں کیسے آ گئی؟ ایک چھوٹی سی چیز بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی, یہ ایک مسلم قاعدہ ہے. تو آسمان اور زمین بغیر بنانے والے کے وجود میں کیسے آ گئی؟ ایک یہ محنت. تو توحید کے عنوان سے 2 محنت ہے کہ اللہ ہے, اور جب یہ بات دل میں اتر جائے کہ اللہ ہے تو دوسری بات کہ اللہ ایک ہی ہے. دوسری محنت رسالت کے عنوان سے, کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ ہمارے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان یہ واسطہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں، اسی سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے، اور یہ جو کچھ بولتے ہیں یہ وحی ہوتی ہے، یہ ہماری ہی بات ہوتی ہے، یہ اپنی خواہش اور چاہت سے نہیں بولتے. اس لیے کہ نبی اپنی چاہت اپنی خواہش سے نہیں بول سکتا، اللہ جل جلالہ وعمن والہ اس کے ہر قول اور ہر فعل کی نگرانی کرتے ہیں. تو یہ جو کچھ بولتے ہیں وہ ہماری بات ہوتی ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں یہ ہمارا حکم ہوتا ہے، ہمارے حکم کے مطابق ہی عمل کر سکتے ہیں. ان کو رسول مانو. اور تیسری بات، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیا اور اللہ کے ایک ہونے کو تسلیم کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول تسلیم کر لیا، لیکن اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے نہ گزارنے سے فرق کیا پڑے گا؟ نہیں، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. یہ تین چیزیں سمجھائی جا رہی تھی مکی زندگی میں، اور مختلف دلائل سے یہ تینوں باتیں سمجھائی جا رہی تھیں، اور ان کی طرف سے جو پروپیگنڈا ہوتا تھا، جو اعتراضات ہوتے تھے توحید پر، اللہ کے وجود پر، اللہ کے ایک ہونے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے دربار میں کھڑے کیے جانے پر، جو اعتراضات ہوتے تھے ان اعتراضات کا بھی اللہ جل جلالہ وعمن والہ جواب دیتے تھے. اسی لیے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ سورۃ الجاثیہ کے شروع میں جو حامیم ہے، اس میں ہا اشارہ کرتا ہے حامی الحجج کی طرف، اور میم اشارہ کر رہا ہے ماحی الحجج کی طرف. حامی الحجج کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی جو دنیا میں اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں لے کر آتا ہے، ان کی حمایت کرنے والی ہے یہ سورت. اور جو لوگ اللہ کے وجود کے قائل نہیں اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی توحید کے قائل نہیں، ان کی جو دلیلیں ہیں ان دلیلوں کو یہ مٹانے والی ہے. یہ سورت حامی الحجج ہے اور ماحی الحجج ہے. اور اسی طرح اس میں چونکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اس بات پر بھی بہت قوت خرچ کی گئی ہے، تو جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مرنے کے بعد کی زندگی پر دلیلیں پیش کرتے رہے ہیں، ان دلیلوں کی حفاظت کرنے والی ہے یہ سورت، ان دلیلوں کو اور زیادہ مضبوط کرنے والی ہے، ان دلیلوں کی تائید کرنے والی ہے، ان دلیلوں کو سپورٹ کرنے والی ہے. اور اسی طرح جو مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہیں، وہ جن دلیلوں کو پیش کرتے ہیں کہ نہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ان دلیلوں کو توڑنے والی ہے یہ. اسی لیے یہ سورت شروع ہو رہی ہے اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی توحید کے اس بات کے مضمون سے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں بلا شبہ بہت نشانیاں ہیں، لآیات بہت نشانیاں ہیں، اور بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لآیات بہت نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھنے والوں کے لیے. تو جو اللہ جل جلالہ وعمن والہ پر ایمان لا چکے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان گھر کر چکا ہے وہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنا غور کریں گے, جتنا مطالعہ ان کا آسمانوں اور زمینوں کے بارے میں بڑھتا چلا جائے گا, اتنا ہی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, ان کے یقین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. سات آسمان اللہ نے بنائے, پہلے آسمان میں کیا ہے, دوسرے میں کیا ہے, تیسرے میں کیا ہے, چوتھے میں کیا ہے, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کچھ ہلکی پھلکی جھلکیاں ہمیں دکھائی. لیکن جو کچھ ہمیں دکھایا گیا, جو کچھ ہمیں بتلایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس سے بہت زیادہ چیزیں ہیں وہاں, اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا گیا ہے آسمانوں میں. اور آسمان کے نیچے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نیلا آسمان نظر آتا ہے. ہل ترا من فطور, کوئی درار نظر آتی ہے, کوئی سوراخ نظر آتا ہے. بغیر عمد ترونہا, ستن وتن کچھ نہیں, ایسے ہی کھڑا ہے یہ آسمان. اس کے نیچے بادل, اس کے نیچے سورج, اس کے نیچے ستارے, اس کے نیچے چاند, سیارے, پلانٹس. اور ایک ایک سیارہ کتنا بڑا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور سیارے اور پلانٹس جتنے دریافت ہوئے ہیں, اس کے علاوہ اور کتنے پلانٹس ہیں وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں. تو اوپر آسمانوں میں کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. جن چیزوں کا ہمیں علم ہوا ہے, ان چیزوں پر اگر ہم غور و فکر کریں کہ یہ آسمان کھڑا ہے سالہ سال سے بغیر ستون کے, اور اس میں دراڑ سوراخ کچھ نہیں, جتنا نیا ہمارے بچپن میں نظر آتا تھا آج بھی اتنا ہی نیا نظر آتا ہے. تو جتنا علم ہوا ہے انسانوں کو, اس میں بھی بہت نشانیاں ہیں. مؤمنین کے لیے ایمان بڑھانے کے لیے نشانیاں ہیں, اور جو مؤمنین نہیں ہیں ان کے لیے ایمان لانے کے لیے نشانیاں ہیں. اور پھر زمین, ان فی السماوات والارض, زمین تو ہمارے سامنے ہے, خود زمین. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. چار چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے سورہ غاشیہ میں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا ہے بغیر ستونوں کے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, یہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے گھڑ دیے گئے ہیں, ہلتے نہیں اپنی جگہ سے. یہ جو کرہ ارضی ہے, یہ ارتھ ہے, ارتھ اس کے تین حصے ہیں, دو حصے پانی کے ہیں اور ایک حصہ زمین کا ہے. دو تہائی پانی اور ایک حصہ زمین. اور اللہ جل جلالہ وامن والہ نے جب اس زمین کو بنایا اس پانی کے اندر, تو یہ زمین ہل رہی تھی. پانی میں جب کوئی چیز رکھی جائے تو وہ ہلے گی. تو اللہ جل جلالہ وامن والہ نے اس پر پہاڑ نصب کر دیے اس زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے. تو اللہ جل جلالہ وامن والہ نے ان پہاڑوں کو زمین میں گھڑا, جیسے ایک ستون کو زمین میں گھڑا جاتا ہے, لیکن اس طرح گھڑ دیا کہ وہ زمین کا حصہ بن گئے پہاڑ. ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین کا حصہ ہی ہے, اور سب اپنی اپنی جگہ پہ
ٹھہرے ہوئے ہیں اور زمین کو بھی ٹھہرا کے رکھا ہے، زمین ہلتی نہیں ہے، نہیں دیکھتے پہاڑوں کو اور زمین کو نہیں دیکھتے. کیف سطحت، کہ یہ گول ہونے کے بعد بھی سپاٹ ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ گول ہے، سپاٹ لگتی ہے ہر جگہ پر. اس کو اللہ جل جلالہ وام منوالہ نے محاد بنایا، فراش بنایا ہمارے لیے، بچھونا لیٹنے کے لیے جگہ بنائی ہمارے لیے. اور یہ 24 گھنٹے میں پوری گھوم جاتی ہے، تو کتنی تیزی سے گھومتی ہوگی، لیکن ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا. اور جب یہ گھومتی ہے تو ظاہر ہے کہ اوپر والے نیچے ہو جاتے ہیں، نیچے والے اوپر، یہ لٹک رہی ہے زمین بیچ میں، اسپیس میں. لیکن اس میں گریوٹی اور کشش ایسی بنا کے رکھی ہے اللہ تعالی شانہ نے کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلتی نہیں. حالانکہ بیچ میں زمین لٹکی ہوئی ہے اسپیس میں، تو ہر چیز اس سے تو گر جانی چاہیے، لیکن کسی چیز کو اللہ گرنے نہیں دیتے. گریوٹی کشش اللہ نے رکھی ہے، جو چیز بھی زمین سے آپ پھینکو، خود بھی اگر پھینکو تو واپس آ جائے گی. سورہ غاشیہ میں ان چار چیزوں کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا کہ اس زمانے کے عرب جب اونٹوں کے اوپر سواری کر کے سفر کے لیے نکلتے تھے تو یہی چار چیزیں ہر وقت ان کے سامنے رہتی تھی. تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بس ان چار چیزوں پر ہی غور کر لو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ اونٹ جو ہے یہ بھی عجیب الخلقت جانور ہے، یہ واحد جانور ہے جو پانی کی ٹینکی رکھتا ہے اور کئی کئی ہفتوں تک اس کو پانی پینے کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو کہا دیکھو اس پہ غور کرو آپ، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، دوسرے جتنے بھی جانور ہیں وہ کئی کئی ہفتوں تک پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، یہ کئی کئی ہفتوں تک پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. یہ واحد جانور ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ ریت میں دوڑ سکتا ہے، دوسرے جانور ریت میں نہیں دوڑ سکتے، ان کے پاؤں دھس جاتے ہیں. اس پر غور کرو، یہ جانور دوسروں سے الگ ہے. تو اللہ جل جلالہ وام منوالہ اگر اس جانور کو ویسا نہ بناتے جیسا یہ ہے تو مکہ مکرمہ میں رہنے والے تو کب سے مر چکے ہوتے، اس لیے کہ اسی اونٹ کو استعمال کر کے تم شام جا کر کے اپنی روزی کو لاتے ہو. اگر اللہ یہ جانور پیدا نہ کرتا تو تمہارا تو وجود ہی نہ ہوتا. غور کرو اس پر، اس زمین پہ غور کرو جو تمہارے سامنے ہے، پہاڑوں پہ غور کرو جو تمہارے سامنے ہے، آسمان پہ غور کرو جو تمہارے سامنے ہے. ان فی السماوات والارض، آسمانوں میں، زمین میں، زمین میں پھر کتنی چیزیں، پہاڑ، درخت، انسانوں کے علاوہ کتنی مخلوقات. یہ جو دریافت کرنے والے لوگ ہیں، جو ہر وقت تحقیق میں لگے رہتے ہیں، جانوروں کی تحقیق میں، کسی کو شیر میں دلچسپی ہے تو کسی میں کسی اور چیز میں دلچسپی ہے، ان میں سے کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ جو ہماری فیلڈ ہے اس فیلڈ میں ہم تحقیق کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. اب تک جتنا دریافت ہو چکا ہے، اب تک جتنا دریافت ہو چکا ہے وہ 50% سے کم. آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، سمندر کے بارے میں، سمندر کی مچھلیوں کے بارے میں، زمین کے کیڑے مکوڑوں کے بارے میں، اونٹ کے بارے میں، بکری کے بارے میں جتنی تحقیق ہوئی ہے وہ 50% سے کم. خود انسان کے بارے میں اطباء اور ڈاکٹروں نے جتنی تحقیق کی ہے، سر سے لے کر پیر تک، کان کو اسٹڈی کیا، آنکھوں کو اسٹڈی کیا، دماغ کو اسٹڈی کیا، اور ہم یہ 2016 میں ہیں اس وقت، ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ سارے کام ہو رہے ہیں. اس وقت انسان کے جسم کو بھی اطباء نے ریسرچ کر کے جتنا سمجھا ہے وہ 50% سے کم ہے، 50% سے زیادہ ابھی انسان کے بارے میں معلوم نہیں ہے. یہ زمین ہے، زمین، زمین کی گولائی، اس میں ایک حد آتی ہے 18 میل، 20 میل، 30 میل کے بعد، کہ اس کے بعد آگے ایسی مشینری بنی ہی نہیں ہے جو اس لیئر کو کاٹ سکے اور توڑ سکے. ایک تو ہے نا کہ ایک سرنگ بنی ہے یہاں سے فرانس جانے کے لیے سمندر کے نیچے سے, تو وہ سرنگ جو ہے اس تہ میں بنی ہے کہ جو توڑی جا سکتی ہے. لیکن اگر بالکل اوپر سے نیچے آپ سیدھے جاؤ تو 18 میل 20 میل تک پہنچنے کے بعد پھر آگے کوئی شکل ہی نہیں ہے نیچے اترنے کی. اتنی ترقی یافتہ دنیا ہو گئی کہ چاند پر چلے گئے اور اسپیس میں سیٹلائٹ نصب کر دی, لیکن اپنے نیچے 18 میل کے بعد نیچے کیا ہے وہ اب تک دریافت نہیں ہو سکا. اس لیے کہ اس کے بعد ایسا لیئر آ جاتا ہے جسے توڑنے کے لیے اب تک کوئی آلہ ہی تیار نہیں ہو سکا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تو 1400 سال پہلے جب دنیا اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے علم میں اس وقت آسمان اور زمین کی چیزیں ہیں وہی تمہارے ایمان کے لیے کافی ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. اور اب اس وقت تحقیق کے بعد 1400 سال گزرنے کے بعد وفی خلقکم, اور خود تمہاری پیدائش میں, خود تمہاری پیدائش میں جس طرح اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تمہیں پیدا کیا اس پہ غور کرو. 6 مرحلوں سے گزار کر تمہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجود عطا فرماتے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, مٹی کا خلاصہ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, پھر نطفہ. ثم خلقنا النطفة علقة, پھر جمع ہوا خون. وخلقنا العلقة مدغة, اور اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا. وخلقنا المدغة عظاما, اور پھر وہی گوشت کا لوتھڑا ہڈی بنتا ہے. وقصونا العظام لحما, اور 6ٹھا مرحلہ ان ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں. اور پھر تمہاری پیدائش ہوتی ہے. ثم انشأناه خلقا آخر, ثم انشأناه, ایک دوسری مخلوق. کہاں وہ مٹی کا خلاصہ, کہاں وہ نطفہ. نطفہ خود انسان کے جسم پر خود اس کا نطفہ بھی اگر لگ جاتا تھا تو وہ اس سے نفرت کرتا تھا. اور اسی نطفے سے کئی مرحلوں سے گزارنے کے بعد جو چیز اللہ پیدا کرتا ہے اسے اب یہ گلے سے لگاتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, فتبارک اللہ احسن الخالقین. وفی خلقکم وفی الارض آیات للموقنین, زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں ہیں. دیکھو کبھی کہتے ہیں ان فی السماوات والارض, آسمان اور زمینوں میں, کہا چھوڑ دو آسمان کو بھی, وفی الارض آیات للموقنین, وفی الارض آیات للموقنین, یقین کرنے والوں کے لیے صرف زمین ہی میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں. ارے چھوڑ دو زمین کو بھی. وفی انفسکم, اے وفی انفسکم آیات, خود تمہارے جسم کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو تمہیں اللہ نے پیدا کس طرح کیا اس پہ غور کرو. کہاں تم پیدا ہوئے, پیٹ میں اللہ نے کس طرح رکھا, پیٹ میں رکھ کر تمہاری پرورش کیسے ہوئی, پھر تمہیں نکالا کیسے گیا, اس کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تمہاری پرورش کیسے کی, تمہاری ماں کی چھاتی سے دودھ کی نہریں جاری فرما دی. غور کرو, غور کرو گے تو دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہیں, سانے کا یقین دل میں پیدا ہوگا کہ بغیر سسٹم کو بنانے والے کے یہ سسٹم ممکن ہی نہیں ہے. اور نمبر دو, دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے احسانات سامنے آئیں گے, اور احسان کے سامنے انسان کی جبلت ہے کہ وہ جھک جاتا ہے کہ وہ میرا محسن حقیقی ہے تو مجھے کلمہ پڑھنا چاہیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جسم پر غور کرو, دماغ اللہ نے کیسا دیا ہوا ہے. دماغ بہت قیمتی چیز, دل بہت قیمتی چیز. تو دماغ اور دل بہت قیمتی چیز ہیں, تو دیکھو ان کو چاروں طرف سے محفوظ رکھا ہے. سر میں, سر کو ہڈی مضبوط, یہاں بھی ریبز کا، پسلیوں کا ایک کیج، اس میں دل کو رکھا ہوا ہے. ہاتھ ہی کو دیکھ لیجئے، ہاتھ ہاتھ چار انگلیاں اور ایک انگوٹھا، ایک انگوٹھے کے اندر ایک جوڑ کم. اگر اس میں بھی اتنے ہی جوڑ ہوتے جتنے انگلیوں میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہاتھ جو کام کر سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس انگوٹھے میں وہ قوت نہ ہوتی جو اس وقت ہے، اسے چھوٹا رکھا، باقی چار انگلیاں بڑی. اگر اس سے آپ کپ کا کام لینا چاہے تو یہ چلو بن جاتا ہے، اگر اسے آپ پیالہ بنانا چاہے تو پیالہ بھی بن سکتا ہے، دونوں ہاتھ ملا دو. اگر اسے آپ پلیٹ بنانا چاہتے ہیں تو پلیٹ بھی بن سکتی ہے، پھیلا دو. اسے آپ ٹری بنانا چاہے تو ٹری بھی بن سکتی ہے، دونوں ہاتھوں کو پھیلا دو. اور اس سے اگر کسی دشمن کو دفاع کرنے کے لیے مکہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہتھیار بھی بن جاتا ہے. یعنی ایک ایک چیز میں کتنی دانت، 32 دانت دیے، اس میں کچھ دانت وہ جو پکڑنے والے ہیں، کچھ دانت وہ جو کاٹنے والے ہیں، کچھ دانت وہ جو سوراخ بنانے والے ہیں، کچھ دانت وہ جو پیسنے والے ہیں. اور اگر یہ دانت ہوتے، پیس لیتے سب کچھ، پھر بھی غذا خشک ہوتی تو حلق سے نیچے نہ اترتی، تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے زبان کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے کہ جیسے ہی منہ میں کھانا جاتا ہے تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پانی جو ہے اس لقمے کے ساتھ مل کر کے گلے سے یوں اتر جاتا ہے. ایک ایک چیز کو آپ دیکھیے، آنکھیں جو ہے وہ ہر وقت جھپکتی رہتی ہے، ہر وقت جھپکتی رہتی ہے. اور اس میں ایک چھوٹا سا قطرہ، اگر چھوٹا سا تین کا اگر گر جائے آنکھ میں، چھوٹا سا تین کا، تو فوراً پانی شروع ہو جاتا ہے. یہ پانی کون بھیجتا ہے؟ یہ آنسو کہاں سے آتے ہیں؟ ہمیں نہیں جانا پڑتا کہ جاؤ نل کے پاس جاؤ اور نل میں سے پانی ڈالو تاکہ پانی کے ذریعے وہ تین کا نکل آئے، نہیں، قدرتی پانی شروع ہو جاتا ہے. اور وہ پانی جو ہے تھوڑی دیر کے بعد یوں کر کے ہم مسلتے ہیں اس آنکھ کو، تو ان قطروں کے ساتھ وہ کچرا نکل جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلنے کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا، ہماری مسلنے کی وجہ سے نہیں، وہ پانی کے قطرے کے ذریعے کچرے کے نکلنے کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا. ابھی ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا کہ ہمارے آنکھوں میں انفیکشن ہے، تو کوئی ایسی فکر کی بات تو نہیں؟ تو کہا کہ نہ، کوئی فکر کی بات نہیں، انفیکشن آنکھوں میں ہوتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، لیکن دیکھنے میں کوئی فرق نہیں آتا. اور حقیقت میں اتنا بڑا انفیکشن ہوا کہ خود ڈاکٹر بھی پریشان تھے، میرے سب احباب بھی پریشان تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ دیکھنے میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا. کیوں بھائی؟ تو جو دیکھنے کی جو جگہ ہے اور جو دیکھنے کی قوت ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ ایک پروٹیکٹیو لیئر پیدا کر دیتے ہیں کہ وہاں تک یہ انفیکشن نہیں جاتا. مجھے پہلے کمر کی تکلیف ہو جایا کرتی تھی، کمر سٹیف ہو جاتی تھی، بہت لوگوں کو ہوتا ہے سامان اٹھانے وغیرہ میں کمر کی تکلیف. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے جسے ہم تکلیف سمجھتے ہیں اور مصیبت سمجھتے ہیں، یہ تکلیف اور مصیبت نہیں، یہ تو نعمت ہے. کیسے نعمت؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جتنے جوڑ ہیں، جوڑ تو یہ کمر میں بھی جوڑ ہوتے ہیں، جوڑ یہ ہپ کے ساتھ باڈی جو جوائنٹ ہوتی ہے، تو کہا کہ جب جوڑ اپنی جگہ سے یوں باہر اگر نکل جاوے تو بہت تکلیف ہو. تو جیسے ہی وہ جوڑ اپنی جگہ سے یوں نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالی شانہ نے ان ساری مسلز کو اتنی عقل دے رکھی ہے کہ وہ ساری مسلز جو ہے وہ سٹیف ہو جاتی ہے تاکہ وہ جوڑ اپنی جگہ سے نکل نہ سکے. اور یہ سٹیف کب تک رہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ مساج وساج سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سٹیف اس وقت تک رہے گی جب تک کہ وہ جوڑ دوبارہ اندر بیٹھ جائے گا. جب اندر بیٹھ جائے گا تو یہ مسل خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. کیا کیا اللہ تعالی شانہ نے رکھا ہے! بائی پاس کے لیے اللہ نے رگیں رکھی ہے جسم میں، ایکسٹرا رگیں، کہ بائی پاس کی اگر ضرورت پیش آ جائے اور دل کی رگ نکالنے کی ضرورت پڑے تو جسم ہی میں ہے، اس میں سے نکال کر کے زائد رگیں. میں میرے بھائیو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وفی خلقکم، تم جس طرح پیدا ہوئے، جس طرح بڑے ہوئے،
اور اس وقت تمہاری جو زندگی ہے, ظاہر میں جو چیزیں ہیں, باطن میں جو چیزیں ہیں, ان کا بغور آپ مطالعہ کریں. کھانا کیسے اندر جاتا ہے, ڈائجسٹ کیسے ہوتا ہے, عمدہ چیزیں باہر اندر رہ جاتی ہیں, بری چیزیں باہر نکل آتی ہیں. پانی پیتے ہیں, پانی پینے کے بعد جو مفید چیز ہے وہ اندر رہ جاتی ہے, جو مضر چیز ہے وہ باہر نکل آتی ہے. نیند اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. نیند اس کی وجہ سے انسان کا جسم کتنا ہی تھکا ہوگا کیوں نہ ہو, دوبارہ دوسرے دن ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا. یہ جوائنٹس جو ہیں وہ ویئر آؤٹ نہیں ہوتے, ویئر آؤٹ نہیں ہوتے. اور اگر کسی کے بڑھاپے میں ویئر آؤٹ ہو جاتے ہیں, وہ بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں کہ میرے بندے نے جنت میں جانے کے لیے جو کام کرنے چاہیے وہ نہیں کیے ہیں, تو اب دنیا کی تھوڑی نعمت لے لیتا ہوں تاکہ یہ جنت کی نعمت سے محروم نہ ہو جائے. وفی خلقکم, تم کو پیدا کرنے میں, تمہاری پیدائش میں, تمہاری خلقت میں, وما یبث من دابۃ, اور ان جانوروں میں جنہیں اللہ نے پھیلا رکھا ہے. تو جب انسان میں اتنا کچھ ہے تو پھر جانوروں کو بھی دیکھو, جانوروں کو دیکھو, ایک ایک جانور کو دیکھو, ایک ایک جانور کو سٹڈی کرو, ان کی زندگیوں کو سٹڈی کرو. جو لوگ سٹڈی کرتے ہیں وائلڈ لائف میں, جن لوگوں کو دلچسپیاں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے انسیکٹس میں جن لوگوں کو دلچسپیاں ہوتی ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات, کوئی نہ کوئی نئی بات. وہ میں ابو سمن داب بتن, یہ اتنے سارے جانور کھاتے کہاں سے ہوں گے, ان کو روزی کون پہنچاتا ہے؟ ہمارا باربیڈوس کا سفر ہوا, جب سب سے پہلی مرتبہ ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں کچھ چیزیں ہیں جو دیکھنے کی ہیں. تو ہمیں بازار وازار کا تو بچپن ہی سے شوق نہیں ہے الحمدللہ, لیکن ایسی چیزیں جس کا تعلق وائلڈ لائف سے ہو, نیچر سے ہو, اس کا ہمیں بہت شوق ہے, بہت دلچسپی ہے. کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا پلانٹ بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی بہت دلچسپی ہوتی ہے, دل اس میں لگتا ہے. پھول ہو اس میں دل لگتا ہے, درختوں میں دل لگتا ہے, پہاڑوں میں دل لگتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سب مرین جو ہے وہ آدھ گھنٹے پون گھنٹے کی سیر کراتی ہے بالکل اندر, تو اندر کی دنیا کا پتہ چلتا ہے. مجھے لے گئے وہ دیکھنے کے لیے. اب سمندر اتنا بڑا, تو آدھ پون گھنٹے میں گئے اور آئے, گئے کچھ گھومے اور آئے, تو اندازہ کرو کہ اتنے بڑے سمندر جو دو تہائی دنیا پر محیط ہے, ہم نے کتنی جگہ کا چکر لگایا ہوگا وہ آدھ پون گھنٹے. لیکن جب اندر گئے تو ایسا لگا کہ ایک مستقل نئی دنیا ہے. اتنی قسم کی مچھلیاں ہم نے دیکھی اس تھوڑی سی دیر میں کہ ہم گن نہیں سکے, گن نہیں سکے. اور ایک ایک قسم ہزاروں کی تعداد میں, جھنڈ کے جھنڈ, جھنڈ کے جھنڈ. اور جیسے دنیا میں آپ کسی جنگل میں چلے جائیں اور آپ کو درخت نظر آتا ہے, چھوٹا درخت, بڑا درخت, چھوٹے چھوٹے پودے, اور پھر پہاڑ نظر آتے ہیں, یہ سب چیزیں وہاں سمندر کے اندر بھی ہیں. کون روزی ان کو پہنچاتا ہے؟ مچھلیوں کو کون روزی پہنچاتا ہے؟ جانوروں کو کون روزی پہنچاتا ہے؟ اور یہ جانور, یہ مچھلیاں جو دریافت ہوئی ہیں, جو دریافت نہیں ہوئی ہے آج تک, پتا جن کا نہیں چلا, وہ کتنی ہوں گی؟ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ, تمہاری خود کی خلقت میں اور ان جانوروں میں جو اللہ نے پھیلا رکھے ہیں, آیات لقوم یوقنون, بڑی بڑی نشانیاں ہیں ایک ایک جانور میں. اگر آپ غور کریں گے تو نشانیاں ایک ایک جانور میں, یعنی ایک ایک جانور میں کئی کئی نشانیاں, درجنوں نشانیاں ایک ایک جانور میں, اللہ کی ایک ایک مخلوق میں درجنوں نشانیاں, درجنوں نشانیاں ایک ایک مخلوق میں. غور کرے آدمی, غور کرے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان میں اپنی وحدانیت, اپنے وجود کی دلیلیں بھی رکھی ہیں, اور پھر ان سے چونکہ ہمیں بہت منافع حاصل ہوتے ہیں تو احسان کا پہلو بھی ہے کہ ہمیں اللہ کو ماننا چاہیے. جانوروں سے ہمیں دودھ ملتا ہے, جانوروں کا ہمیں گوشت ملتا ہے, جانوروں کے بالوں سے ہمیں لباس ملتا ہے, جانوروں کی کھالوں سے ہمیں لباس ملتا ہے, ہمارے جوتے بنتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ
لبنا خالصا سائغا للشاربین. دیکھو بھینس کو تو کالی بھینس کا رنگ پسند نہیں آتا, رنگ ایسا نہیں کہ ہم کشش ہو اس میں کوئی, اور پھر دودھ نکلتا ہے اسی جگہ سے جہاں خون بھی ہے اور جہاں پاخانہ بھی ہے, لیکن بیچ میں سے اللہ ایسا صاف ستھرا دودھ نکالتے ہیں خالصا سائغا للشاربین. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا, سواری کے کام آتے ہیں, ہمارا سامان اٹھانے کے لیے کام آتے ہیں, اور ان کو دیکھ کر کے ہمارے دلوں کو تسکین پہنچتی ہے, دل بھی خوش ہوتا ہے گھوڑے کو دیکھ کر, اونٹ کو دیکھ کر. ہیں پرندے, ہیں پرندے, پرندوں کا گوشت, مرغی کا انڈا, اور پھر سمندر میں مچھلیاں. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی کتنی نعمتیں. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون, نشانیاں ہیں ان میں بڑی بڑی, کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. تو یہ اللہ کے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے یا تو دو فائدے ہیں یا دو میں سے ایک, یا تو اس کو دیکھ کر کے اللہ ہی یاد آتا ہے, اس کو دیکھ کر کے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے, اور وہ پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. اس لیے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں کبھی اونچ نیچ نہیں ہوتی, اونچ نیچ نہیں ہوتی, اس لیے ایک ہی ہوگا. اگر دو ہوتے تو کبھی نہ کبھی تو جھگڑا ہوتا, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کبھی تو جھگڑا ہوتا, لیکن جھگڑا نہیں ہو رہا. تو بغیر بنائے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی, اس لیے بنانے والا تو ہے. اب بنانے والا ایک ہے, دو ہے, تین ہے, تو کہ ایک ہی ہے, اس لیے اگر دو ہوتے تو اب تک جھگڑا ہو چکا ہوتا. ھذا خلق اللہ فأرونی ماذا خلقوا. اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے کہ یہ تو میں نے پیدا کیا ہوا ہے, اب یہ جن خداؤں کو تم مانتے ہو ذرا مجھے بتاؤ کہ میں نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. وہ بالکل خاموش خاموش, وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ نے تو چاند ستارے سب کچھ بنائے, یہ درخت ہمارے معبود نے بنائے ہیں, نہ نہیں بول سکے, بالکل نہیں, خاموش. فأرونی ماذا خلق الذین من دونی, تو وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. واختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں بھی نشانیاں ہیں. توحید کی, اللہ کے ایک ہونے کی, اللہ کے وجود کی ہے رات اور دن, اور رات اور دن جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں, رات اور دن, اس کا تعلق نظام شمسی سے ہے. سورج طلوع ہوتا ہے تو دن, اور سورج غروب ہوتا ہے تو رات. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اگر اللہ جل جلالہ عم نوالہ یہ فیصلہ کرے کہ اب دن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا, دن ہمیشہ کے لیے, سورج غروب ہی نہیں ہوگا, تو میرے علاوہ کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم آرام کر سکو. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. اور اگر اللہ یہ فیصلہ کرے کہ اب اندھیرا ہی رہے گا, سورج طلوع ہی نہیں ہوگا, تو میرے علاوہ کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی کو لے کر آئے؟ اللہ کی نعمتوں کو سوچو میرے بھائیوں. سورج طلوع ہوتا ہے دن, اور سورج غروب ہوتا ہے رات. رات اور دن, رات اور دن, رات کا ایک اپنا فنکشن ہے, دن کا اپنا فنکشن. دن میں جس طرح کام ہوتے ہیں رات کو نہیں. اب تو دنیا پیسے کمانے کے پیچھے پڑی ہے تو 24 گھنٹے کارخانے چلتے ہیں, لیکن جو آؤٹ پٹ دن کو ہوتا ہے وہ رات کو نہیں ہوتا. اسی طرح رات کو جو آرام ملتا ہے وہ دن کو نہیں ملتا. جو نائٹ شفٹ والے لوگ ہیں ان کو وہ آرام نہیں ملتا, وہ آرام نہیں ملتا, وہ بیمار ہو جاتے ہیں. جن کو راتوں کو جاگنے کی عادت ہوتی ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اور پھر سورج طلوع ہوا تو دن اور سورج غروب ہوا تو رات. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, ایک نظام بنایا ہوا ہے. روزانہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ بھی مقرر اور وقت بھی مقرر, اور روزانہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ بھی مقرر اور وقت بھی مقرر. اگر 365 ڈیز ہے تو سورج 365 جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور 365 جگہ میں غروب ہوتا ہے. اسی لیے اللہ جل جلالہ عام منوالو فرماتے کہ رب المشارق والمغارب, مشرقوں کا رب بھی اللہ ہے اور مغربوں کا رب بھی اللہ ہے. مشرق تو ایک ہی ہے, مغرب بھی ایک ہے. جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ جمع کا صیغہ اسی لیے آیا کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ اگرچہ ہمیں ایک نظر آتی ہے اور طلوع ہونے کی جگہ بھی ایک نظر آتی ہے, لیکن ایک نہیں ہے, وہ الگ الگ جگہ سے روزانہ طلوع ہوتا ہے اور الگ الگ جگہ سے غروب ہوتا ہے. تو مشارق وہ 365 ہے اور مغارب وہ بھی 365 ہے. اور پھر اس میں بھی ایسا نظام ہے کہ ونٹر کا الگ حصہ اور سمر کا الگ حصہ. 365 میں سے اللہ نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ اتنے مغارب غروب ہونے کی اتنی جگہ ونٹر کی ہے, اتنی سمر کی ہے, اتنے مشارق ونٹر کی ہے اور سمر کی ہے. تو اس اعتبار سے یہ مشرقین اور مغربین ہے. رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلائی ربکما تکذبان. اور عام آدمی جو اتنی گہرائی سے نہیں دیکھتا, اسے ایک ہی مشرق نظر آتا ہے, اسے ایک ہی مغرب نظر آتا ہے, اس کے لیے رب المشرق والمغرب وما بینهما, رب المشرق والمغرب. تو مشرق بھی ہے, مغرب بھی ہے, سمر اور ونڈر کے اعتبار سے دو مشرق اور دو مغرب, اور روزانہ کے اعتبار سے کئی مشرق اور کئی مغرب. جگہ بھی مقرر اس کی اور ٹائم بھی مقرر. آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹیبل میں, ہر سال کا ٹائم ٹیبل محفوظ کرو اور دیکھو کہ یکم اپریل کو گزشتہ سال جو طلوع ہونے کا وقت تھا وہ اس سال بھی وہی ہوگا. اتنے سالوں سے سورج ایک تاریخ میں ایک ہی وقت میں طلوع ہو رہا ہے اور غروب بھی ایک ہی وقت پہ, کوئی فرق نہیں یار. اتنا پریسائز کون ہو سکتا ہے انسان؟ اتنے کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا, لیکن ٹرین جو ہے ٹرین وہ ایک منٹ جلدی آتی ہے, ایک منٹ لیٹ آتی ہے, جلدی لیٹ. یہاں جلدی لیٹ کا نہیں. لشمس یم بغی لہا ان تدرک القمر وللیل سابق النہار کل فی فلک یسبحون. ہر ایک اپنے اپنے محور میں تیر رہا ہے, تیر رہا ہے, ہر ایک اپنے اپنی اوربٹ میں تیر رہا ہے, اور کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کے اوپر سبقت کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سورج دو منٹ جلدی نہیں طلوع ہو سکتا, دو منٹ تاخیر سے غروب نہیں ہو سکتا. جب رات کا وقت آتا ہے تو پھر دن لمبا نہیں ہو سکتا, اور جب دن کا وقت آتا ہے تو رات لمبی نہیں ہو سکتی. جب رات ہوتی ہے تو دن جلدی نہیں آ سکتا, اور جب دن ہوتا ہے تو رات جلدی نہیں آ سکتی. واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں بھی نشانیاں ہیں, بہت نشانیاں ہیں, بہت نشانیاں ہیں. ہمارا انسانوں کا نظام ہوتا تو بلیک آؤٹ ہو جاتا کہ نہیں, کبھی کبھی دن شروع ہی نہ ہوتا, کبھی کبھی رات شروع نہ ہوتی. تو یہ ایک تو یہ کہ نظام پریسائز ہے, اس سے توحید کا پتہ چلتا ہے, اور نمبر دو اس پریسائز نظام کی وجہ سے, اس متعینہ نظام کی وجہ سے ہمیں راحت کتنی پہنچتی ہے, ہمارے کاموں میں خلل واقع نہیں ہوتا. یہ اللہ کا احسان ہے. اور وما انزل اللہ من السماء من رزق, اور نشانیاں ہیں اس رزق میں بھی جو اللہ نے اتارا. رزق, اصل میں رزق سے مراد یہاں بارش ہے. بارش جو ہے وہ رزق کا سبب ہے, تو یہاں مسبب بول کر سبب مراد دیا ہے. نوکری جو ہے نوکری یہ رزق نہیں ہے, نوکری جو ہے نوکری یہ روزی کا سبب ہے. لیکن اگر کوئی شخص شرارت کر کے کسی کی نوکری ختم کرواتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ تم نے میری نوکری لے لی؟ کہا کہ نہیں، تم نے میری روزی پہ پاؤں رکھا، تم نے میری روزی، ارے بہن تمہاری روزی پہ میں نے کہاں پاؤں رکھا، میں نے تو تمہاری نوکری پہ پاؤں رکھا ہے. نہیں تو روزی بول کر کے نوکری مراد لیا جاتا ہے. تو یہاں روزی بول کر کے بارش، اس لیے کہ نوکری کے ذریعے پیسے آتے ہیں، پیسے سے روزی خریدی جاتی ہے. تو بارش کے قطرات گرتے ہیں تو پھل فروٹ سبزیاں ترکاریاں اگتی ہیں، جس سے پیٹ بھرتا ہے، رزق ملتی ہے. تو اور وہ روزی، وہ بارش جو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اتارا آسمان سے، اور پھر اس کے ذریعے فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اللہ تعالی شانہ نے اس کے ذریعے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا. اس لیے کہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے، بارش کا موسم، تو پوری زمین زندہ لگتی ہے، زندہ. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. جب ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، بس زمین لہلہاتی ہے. یعنی اگر پوری زمین کے اوپر آپ ایک کیمرا رکھ دیتے اور پھر بارش برستی، بارش برسنے کے بعد وہ دھیرے 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 وہ پودے نکلتے ہیں، ان کو ریکارڈ کر لیا جاتا، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اسے آپ فاسٹ چلاتے، ڈبنگ پر رکھ دیتی اور فاسٹ چلتا، تو آپ کو ایسا لگتا کہ زمین مردہ تھی، ایک دم سے زندہ ہو گئی ہے، حرکت میں آ گئی ہے. ما اهتزت وربت، تو مردہ زمین جس میں اگانے کی کوئی صلاحیت نظر نہیں، تو خشک ہو جاتی. بارش برستی ہے، بارش برستے ہی زندہ ہو جاتی ہے. تو نشانیاں ہیں اس روزی میں، اس بارش کے پانی میں جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پھلوں کو نکالتا ہے، تمہیں روزی پہنچانے کی. فلا تجعلوا للہ اندادا، اس معبود کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار مت دو. اس لیے کہ دینے میں جب اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت میں اس کا کوئی شریک کیوں ہو؟ اور کیسی کیسی چیزیں اللہ زمین سے کھلاتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں، ترش چیزیں، کھٹی چیزیں، میٹھی چیزیں، کیسی. وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور نشانی اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کی توحید کی زمین ہے، مردہ زمین. اَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. یہ مردار زمین سے، مردہ زمین سے، مردہ زمین کو ہم پانی برسا کر زندہ کرتے ہیں، اور زندہ کرنے کے بعد پھر اس میں سے بیج نکالتے ہیں، گرین، جس سے تم کھاتے ہو. اگر یہ دانے نہ ہوتے تو روٹی ہم کہاں سے کھاتے، یہ چاول نہ ہوتے تو بریانی اور دوسری چیزیں ہم کہاں سے کھاتے، اگر یہ دانے نہ ہوتے تو بریڈ ٹوسٹ وغیرہ کہاں سے کھاتے، کیک کہاں سے کھاتے. وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، یہ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اور اس میں باغات بناتے ہیں، کھجور کے باغات، انگور کے باغات. یہ عربستان کے حساب سے دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرے پھلوں کے باغات، آموں کے باغات، سیب کے باغات، کیلوں کے باغات، قسم قسم کے پھل. جب کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، پھلوں کی مارکیٹ میں، پھلوں کی مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو وہاں سے واپس آنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا، اس پھلوں کی مارکیٹ میں جتنے پھل ہیں میں سب کو جانتا ہوں، اس پھلوں کی مارکیٹ میں جتنے پھل ہیں میں ان میں سے ہر ایک کو چکھ چکا ہوں، نہ کوئی نہیں کہہ سکے گا. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. دیکھو اس میں بھی ایک عجیب بات اللہ نے بولی، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یہ اللہ نے اس لیے سب کچھ بنایا، آسمان سے پانی برسایا، زمین کو زندہ کیا، اور اورچرڈز تمہارے بنا لیے تاکہ تم ان اورچرڈز کے پھلوں کو کھاؤ. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، اور اللہ کے فرماتے ہیں کہ وما عملت ہوا ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے. افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بھائی یہ کھیتی میں تم کیا کرتے ہو، تم تو بیج ڈالتے ہو، پانی بھی ہم برساتے ہیں، لیکن اگر یہ مان لے کہ بیج بھی تم ڈالتے ہو اور پانی بھی تم ڈالتے ہو، لیکن اندر اگاتا کون ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اللہ اکبر کبیرہ. افرائیتم الماء الذی تشربون، جس پانی کو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ پانی کون دیتا ہے؟ وہ جو بیج تم کھیت میں ڈال کر آئے ہیں، اگر کوئی کیڑا کھا جاتا، اس کو جتنی دھوپ کی ضرورت تھی وہ دھوپ نہ ملتی، اس کو چاند کی روشنی کی جتنی ضرورت تھی وہ نہ ملتی، اس کو جتنی ہوا کی ضرورت تھی وہ نہ ملتی، اس کو جتنی گرمی کی ضرورت تھی وہ نہ ملتی. اگر لہلہانے کے بعد ہم آسمان سے بارش حد سے زیادہ برسا دیتے، جتنی گرمی ہونی چاہیے اس سے زیادہ گرمی اگر بھیج دیتے، برباد ہو جاتی کھیتیاں، ویران ہو جاتی. وما عملت ہوا ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے کچھ نہیں کیا. اور دوسری تفسیر ہے کہ ما موصولہ ہے، نافیہ نہیں، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ تم ان اورچڈز کے اور باغات کے پھلوں کو بھی کھاؤ، پھلوں کو جیسا ہے ویسا، کیلا جیسا ہے ویسا کھاؤ، ایپل جیسا ہے ویسا کھاؤ، آم جیسا ہے ویسا کھاؤ. وما عملت ہوا ایدیہم، اور ان پھلوں سے ان چیزوں کو بھی کھاؤ جنہیں تمہارے ہاتھ بناتے ہیں. ہم نے تمہیں صلاحیت عطا فرمائی ہے، جانور صرف ایپل کھا سکتا ہے، تم ایپل بھی کھا سکتے ہیں، ایپل پائی بھی کھا سکتے ہیں، ایپل کے اچار بھی کھا سکتے ہیں، ایپل کی چٹنی بھی کھا سکتے ہیں. یہ عقل تم کو کس نے دی ہے؟ افلا یشکرون، کہ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بھی شکر نہیں کرتے؟ اور شکر کر کے جو اس کا ادنا درجہ ہے کہ دینے والے کا اعتراف کر کے اس پر ایمان لے آئے، یہ نہیں کر سکتے. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو بدلنے میں، ہواؤں کو بدلنے میں بھی نشانیاں ہیں. ہوا کبھی مشرق سے چلتی ہے مغرب کی طرف، کبھی مغرب سے چلتی ہے مشرق کی طرف، کبھی جنوب سے چلتی ہے شمال کی طرف، کبھی شمال سے چلتی ہے جنوب کی طرف، کبھی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے کبھی گرم ہوا، کبھی مفید ہوا ہوتی ہے کبھی مضر ہوا. ہوائیں، یہ تصریف کا یہ معنی ہے کہ ہم بدلتے رہتے ہیں، کبھی ہوا کو ادھر سے چلاتے ہیں، کبھی ادھر سے چلاتے ہیں. نصیر تو بھی صبا و اہلکت آدم بالدبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر میری مدد کی گئی صبا ہوا سے. صبا، صبا جو ہے صبا، وہ اچھی ہوا ہے، وہ نرم نرم ہوتی ہے، وہ ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور مشرق سے چلتی ہے. اور دبور جو ہے وہ لو، گرم گرم ہوا، وہ مغرب سے چلتی ہے مشرق کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قوم عاد پر جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بریح سرسر عاتیہ، کہ ہم نے قوم عاد کو تند اور سخت ہوا سے ہلاک کر دیا، یہ وہ دبور ہوا تھی، وہ مغرب سے چلی تھی مشرق کی طرف. اور مجھے میری جب مدد کی گئی تھی تو دائیں طرف سے ہوا آئی تھی. یہ صبا، صبا جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بہت پر لطف ہوتی ہے، نرم نرم ہوتی ہے، اور یہ سخت ہوتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سخت آندھی چلتی تھی تو آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. یہ اللہ، یہ جو ہوا آ رہی ہے تو اس کی جو بھلائیاں ہیں اس کو تو میں آپ سے مانگتا ہوں، اس کی جو برائیاں ہیں اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اور قرآن مجید میں جہاں کہیں ریاح کا لفظ استعمال کیا ہے، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، تو جہاں ہوا کو اچھے معنی میں لیا گیا ہے تو وہاں ریاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جہاں برے معنی میں، عذاب کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہاں ریح ہے. فارسلنا علیہم الریح العقیم کہ ہم نے ان پر ریح کو بھیجا, ریح عقیم کو بھیجا, ریح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا چلتی تھی زور سے تو آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا, اے اللہ اسے ریاح بنانا جو مفید ہو, اسے ریح مت بنانا. تو دیکھو وتصریف الریاح, یہ ہوائیں اگر نہ ہوتی ہوائیں تو بادلوں کو ہماری زمینوں تک پہنچانے کا کوئی سامان نہ ہوتا, یہ ہوائیں لاتی ہیں بادلوں کو. اور پھر بادل جو ہے وہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ کہ باران رحمت سے پہلے بشارت کے طور پر, خوشخبری کے طور پر اللہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں. وہ ایک خاص قسم کی ہوا ہوتی ہے, اب بھی جب اس کا تصور کرتے ہیں بچپن میں بھریا گاؤں میں تو دل چاہتا ہے کہ کاش کہ وہ منظر دوبارہ نظر آتا کہ بارش کے موسم میں بادل چھانے لگتے ہیں اور وہ ایک دم دھوپ اور گرمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دھیرے 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 اندھیرا, اور اندھیرے کے بعد ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. اس میں دو خوبیاں ہوتی ہیں, ایک سرعت اور ایک عموم. سرعت, سرعت کا مطلب یہ کہ بہت تیزی سے ہر جگہ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے, اور نمبر دو عموم, کوئی جگہ خالی نہیں رہتی, اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ باہر بھی ہوتی ہے گھر کے اندر بھی پہنچ جاتی ہے ہر جگہ پر ٹھنڈک محسوس. بستر میں اگر کوئی لحاف اوڑھ کر کے لیٹا ہوا ہوتا ہے اسے بھی وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے لیکن نقصان نہیں پہنچ جاتی وہ. تو سورت اور عموم, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ارشاد ہے کہ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلتہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ بارش سے پہلے جو ہوا کو بھیجتے ہیں وہ تیز بھی بہت ہوتی ہے اور ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیزی میں بھی اس سے زیادہ تھی اور عموم میں بھی اس سے زیادہ تھی, اس سے بہتر تشبیہ نہیں ہو سکتی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو تشبیہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی, تو وہ تصریف الریاح ہے, وہی بادلوں کو لاتی ہے وہ ہوا اور اسی کی وجہ سے پھر بارش برستی ہے. اور اگر یہ ہوائیں نہ ہوتی تو کشتیاں نہ چلتی, اور اگر کشتیاں نہ چلتی تو دنیا کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا. ایک زمانے میں تو سفر کا یہی ایک ذریعہ تھا, ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر بیچ میں سمندر ہو تو یہی ذریعہ. اور ہمارے زمانے میں بہت ترقی کر گئی دنیا, لیکن آج بھی ٹنوں اور منوں کے حساب سے جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے وہ کشتیوں میں جتنی ہوتی ہے اتنی ایروپلین سے نہیں ہو سکتی. ایروپلین میں ابھی بھی وہ طاقت نہیں ہے. تو وتصریف الریاح ہواؤں کے بدلنے میں, کبھی اللہ اس کو گرم کر دیتے ہیں کبھی اسے ٹھنڈا کر دیتے ہیں, اس کا اثر کہاں کہاں پڑ رہا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. کبھی مشرق سے چلتی ہے, کبھی مغرب سے, کبھی جنوب سے, کبھی شمال سے, اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کیا فائدہ پہنچ رہا ہے, نہیں پتہ چلتا ہمیں. اگر ہوا آتی ہی نہیں اور گرمی ہی گرمی ہوتی تو ہمارا حال کیا ہوتا. تو وہ تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون, بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور بہت زیادہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں اور سمجھ سے کام لیتے ہیں. یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے, جو سمجھ سے کام لیتے ہیں. اس ترجمے سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوا, بہت بڑا فائدہ. وہ فائدہ یہ ہوا کہ ایک ہے کسی کا عقل مند ہونا اور دوسرا اس کا اس عقل کو صحیح استعمال کرنا. مالدار ہے یہ, بہت مالدار, بہت دولت مند, بہت مالدار, لیکن بھوکا رہتا ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے, جھونپڑے میں رہتا ہے. دیکھو مالدار ہونا الگ چیز ہے اور اس مال کو استعمال کر کے اس کا صحیح فائدہ حاصل کرنا یہ الگ چیز ہے. تو اصل چیز مالدار ہونا ہے یا اصل چیز اس مال کا صحیح استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کرنا؟ جی ہاں, تو ایک ہے عقل مند ہونا اور دوسرا ہے اس عقل کا صحیح استعمال کر کے فائدہ اٹھانا. تو اب یہ جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے عقل مند لوگ, اتنا بڑا سائنٹسٹ, نوبل پرائز جیتنے والا, اس کے بارے میں ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ وہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، یہ کہنا تو غلط ہوگا. تو ہم کہیں گے کہ عقل مند تو ہے لیکن عقل کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے، اس عقل سے دنیا کا فائدہ حاصل کر رہا ہے، اس عقل سے جو آخرت کا ابدی زندگی کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہے. تو ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ان فی ذلک لآیات للعاقلین، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، نہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں. اس لیے قیامت کے دن کیا کہیں گے، لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، تو وہ عقل کی نفی نہیں کریں گے کہ ہم عقل مند تو تھے لیکن اگر ہم عقل کا استعمال کرتے اور سمجھ سے کام لیتے، عقل سے کام لیتے تو ہم جہنم میں نہ ہوتے. ان فی ذلک لآیات و تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. یہاں توحید کو بیان کیا جا رہا ہے اور بہت عجیب انداز سے توحید کو بیان کیا. اللہ کے وجود اور اللہ کی توحید دل میں اتر جاتی ہے، لیکن پہلی جگہ پر فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اور دوسری جگہ پر ہے لقوم یوقنون، اور تیسری جگہ پر ہے لقوم یعقلون. اس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ایمان تک پہنچنے کے مراحل کو بیان فرمایا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری معرفت تک پہنچنے میں اور ہمارے وجود اور ہماری توحید کو تسلیم کرنے کے لیے ہم نے کائنات کو بھر دی ہے نشانیوں سے. وفی کل شیئن لہ آیتن تدل علی انہ واحد. غور سے سننا، ہم نے کائنات کو بھر دیا ہے نشانیوں سے، اور کائنات کو بھر کر ہر شخص کو ان نشانیوں کو سمجھنے کی عقل بھی دی ہے. کسی کو اعلی کسی کو ادنا، جس کی عقل اعلی ہے وہ خود غور و فکر کر کے اس کو سمجھ سکے گا، اور جس کی عقل ادنا ہے وہ کسی کی تقریر کو سن کر تقریر کی مدد سے غور و فکر کر کے سمجھ سکے گا. اعلی عقل والے کو کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود بخود غور و فکر کر کے سمجھ جائے گا. اور جو ادنا عقل والا ہے وہ کسی کی بات سنے گا اور سن کر کے پھر غور و فکر کرے گا اور غور و فکر کر کے وہ سمجھ تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں ہمارے وجود اور ہماری وحدانیت کی دلیل ہم نے رکھی ہے، لیکن اگر ان دلیلوں کو سمجھنے کی اللہ نے ہمیں صلاحیت عطا نہ کی ہوئی ہوتی تو ہم قیامت کے دن یہ کہہ کر چھوٹ جاتے کہ اللہ چاروں طرف آپ کے وجود اور وحدانیت کی دلیلیں تو تھی لیکن میں کیا کرتا، آپ نے مجھے صلاحیت ہی نہیں دی تھی. لیکن ہم چھوٹ نہیں سکیں گے. کیوں چھوٹ نہیں سکیں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کو سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے. اب وہ یا تو خود سمجھے انٹلیکچوئل، یا عامی ہے، انٹلیکچوئل اتنا اونچا برین والا نہیں ہے تو وہ پھر دوسروں کی باتوں کو سن کر پڑھ کر کے پھر اس جہت میں ذرا غور کرے گا تو اسے وہ چیز سمجھ میں آئے گی. حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی اللہ نے ہر ایک کو سمجھ دی ہے. بعض وہ ہیں جو ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں، بعض وہ ہیں جو کسی کی مدد سے، کسی کی کتاب کی مدد سے، کسی واقعے کی مدد سے، لیکن مدد سے. عقل اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن جو انٹلیکچوئلز ہیں اللہ نے ان کو جو حق کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے وہ اس وقت سمجھ سکیں گے جب وہ اللہ نے جو عقل کی صلاحیت دی ہے سمجھ کی اس کو بروئے کار لائے، اس کو استعمال میں لائے. ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب. یہ تو وہ شخص ہے جس کے پاس خود اعلیٰ درجے کا انٹلیکٹ ہے, وہ خود غور و فکر اگر کرے گا کہ حق کیا ہے وہ صحیح جگہ تک پہنچ جائے گا. او القسم وهو شہید, یہ دوسرے درجے کا کہ کوئی دوسرا سمجھائے گا اور پھر غور و فکر تو کرنا پڑے گا, غور و فکر کرے گا تو صحیح نتیجے پر پہنچ سکے گا. ہوتا ہے نا, ایک ذہین طالب علم ہوتا ہے وہ کوئی بات خود سمجھ جاتا ہے اور دوسرے کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا میں نے جو تم کو کہا تھا کہ اس ویکینڈ کو آپ گھر مت جانا, وہ اس لیے کہا تھا کہ دو ہفتے کے بعد امتحان آ رہا ہے, دو ہفتے کے بعد ایک ہفتے کی چھٹی ہے, تو والدین کے پاس تو جانا ہی ہے, لیکن یہ ویکینڈ آپ گھر چلے گئے دور میں تو اب فیل ہوں گے کہ نہیں. تو اس کو ہاں غور و فکر کرتا ہے, اس کو سمجھاتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات. لیکن اللہ نے جو عقل دی ہے, انٹلیکچوئل ہے, وہ عقل کو استعمال کرے گا, سمجھ سے کام لے گا تو حق تک پہنچے گا. جب سمجھایا جائے تو ایسے ہی بیٹھ کر کے سنتا رہے ضد کر کے کہ نہیں میں جو سمجھ رہا ہوں وہی صحیح ہے, اور غور ہی نہ کرے کہ کیا کہا جا رہا ہے, وہ نہیں پہنچ سکے گا. تو سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ سمجھ سے کام لے, عقل جو ہے اس سے کام لے. سمجھ سے اور عقل سے جو بھی کام لے گا تو دوسرے مرحلے پر پہنچے گا, اس کے دل میں یقین پیدا ہوگا کہ یار واقعی بات تو صحیح ہے, اور جب یقین پیدا ہوگا تو تیسرے درجے پہ وہ ایمان لے آئے گا. تو اللہ جل جلالہ عمن والون ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین, اور پھر آیات لقوم یوقنون اور آیات لقوم یعقلون کہہ کر کے ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ جو نشانیاں میں نے بیان کی ہیں ان سے فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے جو سمجھ سے کام لے. سمجھ سے کام لو, اگر خود آپ انٹلیکچوئل ہے تو اس پہ غور کر کے سوچو, اور انٹلیکچوئل نہیں ہے تو کسی سے کہو کہ بھائی یہ نشانی کیسے بن سکتی ہے. جب وہ سمجھائے تو اپنی سمجھ اور عقل سے کام لو, تو عقل اور سمجھ سے کام لیں گے تو دل میں یقین پیدا ہوگا کہ واقعی اللہ ہے اور ایک ہی ہے, اور جب یقین پیدا ہوگا تو تیسرا مرحلہ ایمان کا ہے. اس لیے تینوں جگہ پر اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے الگ الگ صفت کو بیان کیا کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین اور لقوم یوقنون اور لقوم یعقلون, اور اس کے بعد جو ہے اللہ جل جلالہ وعمن والہ ارشاد فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون. انشاءاللہ اس آیت کو اور آگے والی آیت کو آئندہ ہفتے کی نشست میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.